پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی، رشد عطا کی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو، یعنی چند بت ہیں خوبصورت سجا کے رکھے ہوئے ہیں اور ان پہ تم ریجھ رہے ہو. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پائے، نہیں اور کوئی دلیل نہیں تھی سوائے اس کے کہ آبا و اجداد کا طریقہ ہے. اس نے کہا، تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے، یہ کیسی باتیں ہو رہی؟ کیونکہ ایسی بات تو انہوں نے کبھی کسی سے سنی نہ تھی، تو ان کے لیے تو بڑی شاکنگ نیوز تھی کہ ایک شخص اٹھ کے ان کے صدیوں کے طریقوں کو جو اسٹیبلش ہو چکے تھے ان کے کلچر میں، ان کو چیلنج کر رہا ہے. یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. اس نے جواب دیا، نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. یعنی اگر تم میری دلیل سے بات نہیں سمجھتے تو میں تمہیں پھر عملی طریقے سے بتاؤں گا کہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی جب وہ پجاری وغیرہ وہاں نہیں تھے تو موقع پا کے انہوں نے سارے بت توڑ ڈالے اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں کہ باقیوں کا کیا حال ہوا. انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا، بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ. داس بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کیا کہ اس کی کیسی خبر لی جاتی. اور ابراہیم علیہ السلام اصل میں چاہتے بھی یہی تھے کہ سارے لوگ موجود ہوں اور میں ان کے سامنے حق کی بات رکھوں. ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لیجیے اگر یہ بولتے ہو. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، نہیں تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے اور دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی، بولے، تو جانتا ہے کہ یہ تو نہیں بولتے. وہ یہی تو سمجھنے کی بات تھی لیکن انہیں نہ سمجھ آئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ تو پھر تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ دلیل کے مقابلے میں دھمکی، اور اتنی بڑی دھمکی کہ اس کو ختم کر دینے کا، قتل کر دو کا، جلا ڈالو. کیونکہ جلا کے مارنا کسی کو بہت زیادہ اذیت ناک بھی ہے اور بہت زیادہ وقت بھی لیتا ہے. تو انہوں نے بہت ہی سخت قسم کی سزا تجویز کی، اور کس لیے کی؟ ان کن تم فائلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. کس کے لیے؟ اپنے خداؤں کی مدد کرنے کے لیے. حیرت کی بات ہے کہ خدا تو اس لیے ہے کہ وہ بندوں کی مدد کرے، نہ کہ اس لیے کہ بندے اس کی مدد کریں یا اس کا دفاع کریں. ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما وسلاما علی ابراہیم، اور سلامتی بن جا ابراہیم پر علیہ السلام. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو سب نے مل کے جو آگ میں پھینکا تو آگ ان پر ٹھنڈی ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے کہ ایک خراش بھی ان کے جسم پر نہیں آئی تھی. یہ اتنی حیران کن بات تھی، اتنا بڑا معجزہ تھا کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی عقل سے کام لیتے تو بات سمجھ جاتے، لیکن انہوں نے سمجھ کر نہ دی. کیونکہ انسان جب ایک غلط رستے پہ پڑ جاتا ہے یا اندھیروں میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو بڑی بڑی چیزیں بھی نظر نہیں آتی اور وہ انجانے میں انہی سے ٹکرے مارتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی سوائے گرگٹ کے، کہ یہ اس میں پھونک مار رہا تھا تاکہ اور بھڑکے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا. یعنی وہ ایک طرح سے فسادی جانور ہے. اور ہم اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، یعنی شام اور فلسطین کی جگہ. ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام عطا کیے اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا. اب دیکھیں اولاد تو بہت لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن انسان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے اگر اس کے بچے نیک ہو، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ انہوں نے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتوں والی زمین عطا کی اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اولاد. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا ان کے بچوں کو جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی، نماز قائم کرنے کی اور زکات دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے. وکانوا لنا عابدین. ولوطا آتیناہ حکما وعلما، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا، حکمت عطا کی، معرفت دی، نبوت دی. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زبردست ویژنری تھے. ایک طرف اسحاق علیہ السلام ہے فلسطین میں، دوسری طرف مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ہیں، پھر ایک اور علاقے میں ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ہیں، خود بھی ہر جگہ گھوم پھر کر اللہ کی باتیں لوگوں کو بتانے والے ہیں. یعنی ایک شخص نے اتنا بڑا کام کیا کہ جو ایک پوری امت نہیں کر سکتی. تو یہاں اسی لیے ساتھ ہی لوط علیہ السلام کا ذکر بھی آیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور وہ آپ پر ایمان لائے تھے، اور انہوں نے بھی اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی. ان کی قوم کی طرف اشارہ ہے، در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، حد سے بڑھنے والی. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا. اب سب کی ایک خوبی بیان ہو رہی ہے، اور وہ کیا کہ وہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے. وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی، یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، اس نے دعا مانگی تھی، جو اپنی قوم کی اصلاح کی مسلسل کوشش کے بعد انہوں نے تھک کے مانگی تھی کہ اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو ہی انتقام لے، تو میری مدد کر. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. یعنی وہ بدکار قوم جو ان کو طرح طرح سے ستا رہی تھی، ان سے نکال کے ان کی مشکلات آسان کر دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا اور وہ بڑے بڑے لوگ تھے. پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے فیصلے کرتے ہیں. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. یعنی سلیمان علیہ السلام اگرچہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ نے دونوں کو علم اور حکمت دی، لیکن ایک فیصلے میں سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں بہتر تھا. اور اس کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ عام طور پر یہ کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ یہ تھا کہ جس شخص کی بکریوں نے کھیت والے کا کھیت برباد کیا ہے، اس کی بکریاں لے کر اس کھیت والے کو دے دی جائیں جرمانے کے طور پر. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ بکریاں اس کو اس وقت تک دی جائیں جب تک وہ بکریوں کا مالک کھیت درست نہیں کر دیتا. جب وہ خرابی کی اصلاح کر دے تو اپنی بکریاں واپس لے لے. تو یہ پہلے کی نسبت زیادہ بہتر فیصلہ تھا. ففہمناہا سلیمان، تو ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا. وسخرنا مع داود الجبال، داود علیہ السلام کے ساتھ ہم نے مسخر کر رکھے تھے پہاڑ اور پرندے جو تسبیح کرتے تھے. یعنی جب داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کرتے، زبور کے جو مختلف ہمز تھی اس کے اندر اللہ کی تعریف کے کلمات وہ پڑھتے بہت خوبصورت آواز میں، تو پرندے بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، اور پہاڑوں کے بیچ میں جب وہ پڑھتے تو اس کی گونج سے ایک عجب سما پیدا ہو جاتا. اس فیل کے کرنے والے ہم ہی تھے. یعنی پچھلی بات کے فوراً بعد داؤد علیہ السلام کی خاص تعریف کی گئی کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ داؤد علیہ السلام کا مقام کچھ کم ہے یا ان کی عبادت کچھ کم تھی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, انسان ہر انسان کے مختلف امتحان ہوتے ہیں. علم اور حکمت میں برابر ہونے کے باوجود کبھی ایک کی بات دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک بات کو لے کے جنرلائز کر دیا جائے اور اس کی باقی ساری چیزوں کو کم تصور کیا جائے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس کی جیسی خوبی ہو بھلائی ہو اس کو تسلیم کیا جائے. حسن بصری کہتے ہیں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی اور داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی. یعنی ایک کی تعریف کا مطلب دوسرے کی تنقیص نہیں ہوتی. اگر دو انبیاء کا حال جو اللہ نے ذکر کیا ہے نہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ قاضی تباہ ہو رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف ان کے علم کی وجہ سے کی اور داؤد علیہ السلام کو ان کے اجتہاد میں معذور قرار دیا. یعنی ان کا فیصلہ جو تھا یہ نہیں کہ وہ غلط تھا, لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی مزید خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں. اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی سنت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے, پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اصل چیز کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جس بھی نعمت کو استعمال کرے, چھوٹی ہو یا بڑی, اس پہ شکر ادا کرے, تو اس طرح اس نعمت کا حق ادا ہوتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں, یعنی فلسطین کی طرف. ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا, یعنی شیاطین اور جن جو تھے سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیے, جو اس کے لیے غوطے لگاتے یعنی سمندروں کے اندر اور طرح طرح کی چیزیں نکال لاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے. ان سب کے نگران ہم ہی تھے, یعنی اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہے تھے. وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ, اور ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا, اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, کہ یا رب مجھے تکلیف ہو گئی, مجھے بیماری لگ گئی اور تو ارحم الراحمین ہے, سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ, ہم نے اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیا. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, اور ہم نے اس کے اہل عیال اور ان جیسے اور بھی اس کو عطا کیے. رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا, اپنی خاص رحمت کے طور پر. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ, اور عبادت گزاروں کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر, کہ اللہ تعالیٰ عبادت گزاروں کے ساتھ کیسے کیسے احسانات فرماتا ہے. ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اور دنیا کی ہر نعمت دے رکھی تھی, یعنی مال اولاد, فصلیں, کھیت, سونا چاندی, علم, حکمت, نبوت, عبادت کی توفیق, ہر بھلائی. اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے انسان تھے, اس اعتبار سے سب سے زیادہ نعمتیں ان کے پاس تھیں. تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالے کہ ہاں یہ کیوں نہ عبادت کریں, ان کے پاس تو سب کچھ ہے, اتنی سہولتیں ہیں, یہ تو عبادت کریں گے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے ایوب علیہ السلام کی آزمائش کر لی اور ہوا یہ کہ ان کے پاس جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا, مال و دولت چلا گیا, جانور مویشی مر گئے, فصلیں سوکھ گئیں, بچے چلے گئے وہ بھی فوت ہو گئے, سوائے بیوی بی کے کوئی پاس نہ رہا, دوستوں نے چھوڑ دیا, کوئی قریب نہیں لگتا تھا کہ جسمانی بیماری لگ گئی, کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس میں ان کی آزمائش نہ ہوئی ہو. لیکن ان کا حال کیا تھا, وہ پہلے سے بھی زیادہ شکر گزار ہو گئے, وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے, کہنے لگے یا رب جب یہ ساری چیزیں تھیں میرے پاس تو بھی میں اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے تیری عبادت کے لیے اٹھتا تھا, میں تیرا شکر ادا کرتا تھا, مجھے کبھی ان چیزوں پر تکبر نہیں تھا, لیکن جب یہ سب کچھ تو نے لے لیا تو اب میرے اور تیرے بیچ میں اب کچھ بھی نہ رہا, میں اور زیادہ تیرے قریب ہو گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر اپنی رحمت کی, نہ صرف یہ کہ ان کی وہ چیزیں لوٹائیں بلکہ اس سے بھی دگنی دی, اور کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر سونے کے پتنگوں کی بارش ہوئی. تو وہ اس کو جب اکٹھا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی ضرورت نہیں, لیکن میں تیری برکت سے محروم نہیں ہونا چاہتا کہ تو مجھے دے رہا تو میں اسے لے رہا ہوں. تو شکر گزاری کے طور پر, تو کسی نعمت کو شکر کے خوش ہو کر لینا اور اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا اور اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کو راضی کرتا ہے. یعنی صرف تکلیف پر صبر ہی نہیں بلکہ نعمت پر شکر بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو ہم نے دی، یعنی حکمت، علم، نبوت، کہ جس کی بنا پر انسان صحیح طور پر زندگی بسر کرتا ہے. یہ سب صابر لوگ تھے، کل من الصابرین. ان کا ذکر ایوب علیہ السلام کے بعد آیا، ان کا سب سے پہلے، کیونکہ سب سے زیادہ درجہ صبر میں ان کا بلند تھا. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اس صبر کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا. اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھے، ان کے لیے بھی یہی گواہی کہ وہ نیک تھے. وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، مراد یونس علیہ السلام. کہیں ان کا نام لیا گیا قرآن مجید میں، کہیں ذنون کہا گیا، کہیں صاحب الحوت کہا گیا ہے، اور انہیں مچھلی والا اس لیے کہا گیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. جب وہ ناراض ہو کے چلے گئے، کس سے؟ اپنی قوم سے، کہ مانتی کیوں نہیں. ہوا یہ تھا کہ قوم پر عذاب کا فیصلہ آیا، تو انہوں نے جلدی کی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کی، جبکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا. اب دیکھیں کہ پیغمبر ہر کام اللہ کی حکم کے آنے کے بعد کرتے ہیں. یعنی اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ ایسا ہونا ہے، انہیں اب یہاں سے نکلنا ہے، لیکن وہ چند لمحوں کے ہی فرق تھا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت تک ہجرت نہیں کی جب تک آپ کو اجازت نہیں ملی، حکم نہیں آیا. اتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے پیغمبر. بہرحال جب وہ نکلے تو ناراض ہو کر ساحل کی طرف گئے، وہاں دیکھا ایک کشتی آ رہی ہے، اس پر بیٹھے اور چل پڑے. اب جو ہی کشتی تھوڑی آگے گئی تو وہ ڈوبنے لگی. تو اس دور میں یہ گمان ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا اور وہ کسی کشتی میں بیٹھ جائے تو کشتی ڈوبتی. تو انہوں نے کہا کہ کون ہے ایسا شخص؟ کوئی نہیں بولا. تو انہوں نے قرآن اندازی کی، تو نام یونس علیہ السلام کا نکلا. انہوں نے اٹھا کے ان کو سمندر میں پھینک دیا. پھینکنا ہی تھا کہ وہ مچھلی کے منہ میں چلے گئے. وہاں مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے، اور مچھلی خود سمندر کی تہوں میں چلی گئی، اور اندھیروں پر اندھیرے، کسی قسم کی کوئی روشنی کی کرن نہ تھی. کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور انتہائی غم کی حالت میں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں اس نے جا کے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود مگر تو ہی، تو پاک ہے، تیری کوئی غلطی نہیں، تجھ میں کوئی عیب نہیں، تیرا ہر فیصلہ درست ہے. انی کنت من الظالمین، میرا ہے سب قصور، میں ہی ظالم ہوں، میری غلطی ہے، میری خطا ہے. اب دیکھیے ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب اس پر تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، اس سے شکوہ کرنے لگتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا. اور ایک وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی قصور نہیں، تو میری اپنی غلطی ہے. اور یہ غلطی کا اعتراف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا سن لی. ونجیناه من الغم، ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی. یعنی فزیکل تکلیف سے زیادہ غم کی تکلیف تھی جو ان پر حاوی تھی، کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، یہ میں نے کیا کیا. یعنی سخت قسم کی ریئلائزیشن اور ندامت کہ اپنے آپ کو ظالم قرار دیا. اور وہ اپنی اس بات میں سچے تھے یہ کہنے میں. ہم لوگ بھی آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور بس پڑھے جاتے ہیں، وی ڈونٹ مین اٹ کہ ہمارا قصور ہے، وی آر رانگ. کیونکہ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ کہ آئی واز رانگ، میری غلطی. یہ اعتراف بڑا مشکل ہے، لیکن جو شخص یہ مشکل مرحلہ پار کر لیتے ہیں ان کے لیے پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. ان کے لیے پھر اندھیروں سے دن نکل آتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، آسانیاں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بڑا ہی کڑوا گھونٹ ہے کہ کوئی شخص اپنی غلطی کو سمجھے اور اس کو پھر مان جائے، یہ بہت کم ہوتا ہے. لیکن جو مان جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچایا کرتے ہیں. جو بھی ان جیسا اخلاق اور کردار اپنائے گا ان کے لیے یہی جزا ہے. سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و الم اور آزمائش میں مبتلا شخص اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے. کہا گیا کیوں نہیں، ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وزکریہ، اور زکریہ علیہ السلام اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، ربی، اے میرے رب، لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے، بہترین وارث تو ہی ہے، تو ہی باقی رہے گا، ہم سب تو جانے والے ہیں، لیکن تیرے کام کے لیے ایک مددگار چاہیے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، یعنی وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو گئی۔ یہ سب کون تھے جن کی اتنی دعائیں سنی گئیں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب نیکیوں میں بہت جلدی کرنے والے تھے، نیکیوں کے لیے دوڑنے والے تھے۔ اب ہم اپنا حال بھی دیکھیں، اپنی خواہشات کے پیچھے تو ہر چیز دوڑ رہا ہے، لیکن نیکی کے کام میں، مثلا مسجد جانا ہو، یا کسی غریب کی مدد کرنا ہو، یا کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہو، تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کتنی دفعہ سوچتے ہیں، کئی کیسی کیسی تاویلیں بعض وقت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہ ہی کرنا پڑے، لیکن یہ لوگ ہمارے لیے بہترین نمونہ، یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ ہے ان لوگوں کا راستہ۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب بھلائیوں میں بہت جلدی کرتے تھے، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور یہ ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے، نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ، محنت، کوشش، اور ساتھ ساتھ دعائیں، امید سے بھی، رغبت کے ساتھ بھی، اور ڈر سے بھی۔ اور ایمان ان دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے، امید اور خوف کے بیچ میں۔ اچھا، ہماری دعا سن لی جائے گی، کبھی کیا پتا نہ سنی جائے، اچھا اور مانگتے ہیں، یعنی ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے آگے خشوع کرنے والے، بہت ہمبل تھے، جھکے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تکبر نہ تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ایک نیک انسان۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، مردوں کے ذکر کے بعد ایک عورت کا ذکر کیا اور اس کی خوبی بتائی، اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ساری زندگی ان کی شادی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی شہوانی خواہشات پر قابو پایا، اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے کہ انہوں نے کہیں کسی قسم کی کوئی غلط حرکت نہیں کی، ان کی صفائی بیان کر رہا ہے۔ اور ایک عورت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے۔ ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، یہ سب ایک ہی سلسلے کے لوگ ہیں، اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم سب میری عبادت کرو۔ وتقطعوا امرهم بینهم کل الینا راجعون، مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی بجائے، اس کے رستے پہ چلنے کی بجائے، خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، اوروں کو خدا بنا لیا، اوروں کو سینٹر آف لائف بنا لیا، اوروں کی عقیدت کے گن گانے لگے، لہذا دین ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ کلن الینا راجعون، یہ سب ہماری طرف آنے والے، جنہوں نے دین میں ایسی خرابیاں پیدا کی، یہ سب ہمارے پاس آئیں گے، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ فمن یعمل من الصالحات، تو کرنا کیا چاہیے؟ نیک کام کرنے چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے انسانوں سے بڑھ کر۔ فمن یعمل من الصالحات، جو نیک عمل کرے گا، نیک عمل کے لیے شرط اول اخلاص ہے، وہ مؤمن، اور وہ مومن بھی ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر نیک عمل قبول نہیں۔ فلا کفران لسعیہ، اس کی کوشش کا انکار نہ کیا جائے گا، ناقدری نہ ہوگی۔ وہ انا لہو کاتبون، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈڈ ہے، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا، یعنی یاجوج ماجوج کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کا ذکر متعدد احادیث میں پایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر اس طرح خروج کریں گے، اس طرح نکلیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے، یعنی سلپ کرتے ہوئے، تو وہ روح زمین پر چھا جائیں گے، اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے، اور خاص طور پر یہ بات کہ وہ بلندی سے نکل پڑیں گے، یعنی یوں لگے گا جیسے اوپر سے پھسل کے آ رہے ہیں، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، تبھی پتہ چلے گی جب وہ سامنے آئیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، یعنی پھر قیامت بہت قریب آ جائے گی. تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے ڈر کے مارے، خوف کے مارے. جنہوں نے کفر کیا تھا کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے. جو سارے سہارے چھٹ جائیں گے تو پھر اپنی غلطیاں یاد آئیں گی. اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، یعنی بتوں کو بھی، اور خاص طور پر وہ جو خود چاہیں کہ ہماری عبادت کی جائے، ان کو بھی اپنے پیروکاروں کے ساتھ جہنم میں جانا ہوگا، چاہے وہ انسان ہو یا پتھر ہو یا کچھ بھی، تاکہ ان کے پیروکاروں کو، فالوورز کو پتہ چلے کہ ان کی کیا حقیقت تھی. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. وہاں وہ پھنکارے ماریں گے، اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، یعنی جہنم سے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، بالکل ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا پھر. اور وہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان میں رہیں گے، ساری خواہشات پوری ہوں گی. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا. اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، زبردست استقبال. یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے. وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، رول کر دیے جاتے ہیں. جس طرح ہم نے تخلیق کی پہلے ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، یعنی جیسے پھیلایا تھا سب چیزوں کو واپس لپیٹ دیں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. پیغمبروں کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کے پیغمبر دنیا میں آئے، ان کو طرح طرح کی نعمتیں بھی ملی، جیسے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر یہاں آیا، اور یہاں پر زبور کا ذکر ہے کہ اس میں ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا ایسا نہیں کہ جو عبادت کرے اسے چھن جاتی، ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ نے ان نعمتوں کو بندوں کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے حرام نہیں کیا. لیکن اصل بات ہے کہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کے حق میں بہتر ہے جو واقعی وفادار ہیں اپنے رب کے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تمہیں بھیجا تھا یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت تھی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کے خلاف بد دعا فرمائیے. آپ نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. ان سے کہیے میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے. توحید کی دعوت ہے. پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دیجئے، میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا. اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو، سات پردوں میں کرتے ہو، وہ بھی دیکھتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. قال رب احکم بالحق. آخر کا رسول نے کہا، میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے. وربنا الرحمن المستعان وعلى ما تصفون. اور لوگوں، تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. سورۃ الحج، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، کیونکہ وہ ایسا زلزلہ ہوگا اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک ہر چیز ختم نہ ہو جائے. جس دن انسانوں کے دل کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں خوف زدہ ہوں گی، زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار بن جائیں گے، بچے بوڑھے نظر آئیں گے خوف کے مارے. وہ دن بہت سخت دن ہوگا، اس سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. یعنی ماں جو کسی حال میں بچوں سے غافل نہیں ہوتی اس دن اسے بھی پتہ نہیں چلے گا, وہ بھی بھول جائے گی. ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. اب دنیا ہی ختم ہو رہی تو مزید بچوں کی کیا پیدائش, اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے کہ ان کو جیسے ہوش ہی نہیں, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے, بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, یعنی حیرت کی بات ہے کہ جب ایک ایسا دن پیش آنے والا ہے اور انسانوں کو یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا, اس کے باوجود کچھ لوگ بغیر علم سے, بغیر کچھ سیکھے, بغیر کچھ جانے, یا جان کے بھی انجان بن کے اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے, اللہ تعالیٰ کا حقیقی مقام نہیں پہچانتے, اس کی باتوں کی قدر نہیں کرتے. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں, اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں, حالانکہ اس کے نصیب میں تو یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگو, اگر تمہیں زندگی کے بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتڑے سے, پھر گوشت کی بوٹی سے, جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بغیر شکل کے بھی. انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں. ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں, پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں, پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں یہاں تک کہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو, اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے, بچپن میں ہی فوت ہو جاتا ہے, اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے, بہت ہی بوڑھا ہو جاتا ہے, تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. یہ ہے انسان کے علم کا حال, کہ انسان آہستہ آہستہ اپنی ساری طاقتیں اس طرح کھو دیتا ہے کہ گویا وہ کسی چیز کا کبھی مالک تھا ہی نہیں, اور حقیقت میں حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے. بندوں کے پاس تو جو کچھ بھی ہے, چاہے علم ہے, حکمت ہے, وہ وقتی طور پر امتحان کے لیے دی گئی ہے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے, خشک, پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا یکایک وہ پھبک اٹھی, پھول گئی, اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگانی شروع کر دی. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے. یعنی ان دو مثالوں سے جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کی باتیں سچی ہیں. کون سی؟ کہ قیامت آئے گی, جیسے اللہ ماں کے پیٹ سے بچہ برامد کر لیتا ہے تو زمین سے بھی ایسے برامد کر لے گا. جس طرح نباتات زمین سے اگاتی ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی دوبارہ اگا دے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے ہیں, خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا سے بھٹکا دیں, یعنی اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا, ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں کی ایک اور قسم, یعنی کچھ تو ایسے نا جو بغیر علم کے جھگڑے کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جھگڑے تو نہیں کرتے, کچھ اطاعت بھی کر لیتے ہیں, مگر کس قسم کی؟ کہ وہ کنارے پہ رہ کے اطاعت کرتے ہیں, یعنی منافقوں کی طرف اشارہ ہے. اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا, یعنی دین سے کوئی فائدہ ملا تو ٹھیک ہے دین, اور اگر کوئی مشکل آ گئی, مشقت آ گئی, کوئی آزمائش آ گئی, امتحان ہو گیا اس راستے میں, تو الٹا پھر گیا, اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ ہے سری خسارہ. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. ذالک هو الضلال البعید, یہ ہے دور کی گمراہی. یدعو لمن ذره اقرب من نفعه, وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے, یعنی جن کو پکارنا سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. بدترین اس کا مولا اور بدترین اس کا رفیق, کہ جس کو پکارنے سے ہی سب مشکلیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے, یعنی اللہ تعالی کے اختیارات اسی کے پاس ہیں, لامحدود ہیں. دنیا اور آخرت میں جہاں جو چاہے جب چاہے تصرف کر سکتا ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ان اللہ یفعل ما یرید من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اس کے باوجود کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرتا یا شاید کر نہیں سکتا. فرمایا جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا, اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے, پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا, پھر وہ جو بھی کر سکتا ہے یعنی اللہ کے اختیارات میں کسی طرح شریک ہو کر کچھ تبدیلی کرنا چاہے تو کر کے دیکھے, وہ کیا بنے گا, کچھ بھی نہیں, کچھ کر سکتا ہے ہرگز بھی نہیں. اول تو ایک آسمان تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہاں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے کچھ لے لے. تو انسان کو اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھے گمان رکھنے چاہیے, اور اگر دعا کی قبولیت میں دیر بھی ہو رہی ہو یا کوئی بات مشکل ہو رہی ہو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا, چھ گروپس کا ذکر ہے, جو ایمان لائے, جو یہودی ہوئے, جو صابی ہوئے, جو نصارہ ہوئے, جو مجوس ہوئے, اور جنہوں نے شرک کیا. یہ سارے گروہ, ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا. یعنی دنیا میں انسانی گروہوں کے بیچ میں جو بھی جھگڑا ہے وہ اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر گروہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتا ہے, لیکن قیامت کے دن اللہ بتائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون نہ حق. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے, کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں, سب جھکے ہوئے ہیں, سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان, اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں کیونکہ وہ سجدہ نہیں کرتے, کیونکہ سب سے پہلے تو نماز کا ہی حساب ہوگا. تو اگر ساری کائنات سجدہ کر رہی ہے اور انسان نہ کرے تو یہ انسانی کی بدقسمتی. اب یہاں ایک ایک آبجیکٹ کا نام لے کے بتایا جا رہا ہے, یہ سب کا اپنا اپنا سجدہ ہے اور ہر ایک کو پتا اس کا سجدہ کیا ہے. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کا حقیقی سجدہ بھی دکھا دیتا ہے, جیسے ایک حدیث میں آتا ہے, وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ, بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس لیے انسان کو عزت بندوں کے پاس نہیں تلاش کرنی چاہیے, اللہ کے پاس دیکھنی چاہیے, وہاں جا کے مانگنی چاہیے. هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ, یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. یعنی رب کیا دیتا ہے اور کیا نہیں, ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. کاٹے جا چکے ہیں مطلب یہ کہ بالکل یقینی بات کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں آگ کا ہی لباس پہنایا جائے گا, ان کے سروں پہ کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالینی پیٹ کے اندر کے حصے گل جائیں گے, اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں, یعنی وہ لوہے کے ڈنڈے یا لوہے کے جو ہتھوڑے ہیں ان پہ پڑیں گے تو واپس چلے جائیں گے. یعنی ایک طرف تو جلنے کی سزا, اوپر سے مار, کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ.